به الله كفنا
القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين محترم حضرات اور معزز خواتین سورہ نحل کے 12ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جو شرک کرنے والے ہیں ان کے برے انجام کا ذکر کر رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ مضمون آیا کہ روز قیامت شرک کرنے والے جب دیکھیں گے اپنے شریکوں کو کہ جن کو وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، کہیں گے اللہ یہ ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو ہم نے آپ کا بیٹا قرار دیا تھا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم جن سے مدد مانگتے تھے یا علی مدد، یہ ہیں وہ فلاں بزرگ کہ ہم جن سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے صاف صاف کہیں گے کہ ہم تمہاری باتوں کا انکار کرتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کریں گے اور کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، کوئی اللہ کا نیک بندہ ان شرک کرنے والوں کی مدد نہیں کرے گا، ان کی سفارش نہیں کرے گا۔ یہ سارے کا سارا شرک کا معاملہ یہ بہت بڑا شیطان کا دھوکہ ہے۔ اس دھوکے کا علم انسان کو اس وقت ہوگا جب قیامت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے۔ الذین کفروا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے روکا، زدناہم عذابا فوق العذاب، ہم ان کے لیے عذاب کو بڑھائیں گے، عذاب کے اوپر مزید عذاب کو بڑھائیں گے، بما کانوا یفسدون، اس فساد کی وجہ سے جو کہ وہ مچاتے رہے۔ پھر تیسری بار یہ مضمون آ رہا ہے، اس رکوع میں دوسری بار آ رہا ہے، اس سے پہلے سورہ نساء 41 میں آ چکا۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اس روز ہم ہر امت میں ایک گواہ کھڑا کریں گے انہی میں سے، وَجَيْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اے نبی ہم آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے اس امت کے خلاف، آپ آ کر گواہی دیں گے کہ اللہ اس امت تک میں نے آپ کا پیغام پہنچایا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ انہوں نے عمل کیا کہ نہیں کیا، یہ خود اب ذمہ دار ہے، خود جواب دے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے کہ جس میں ہر چیز کا کھلا کھلا بیان ہے، وَهُدًى، اور وہ ہدایت ہے، وَرَحْمَتًا، اور رحمت ہے، وبشرا، اور بشارت ہے، للمسلمین، ان لوگوں کے لیے جو کہ فرما بردار ہے۔ اللہ ہمیں بھی فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بڑی عظیم آیت۔ خطبہ جمعہ میں دور بنو امیہ میں لوگ اپنے خطبے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید کرتے تھے، جب دور آیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا رحمت اللہ علیہ، انہوں نے سختی سے اس پر ڈانٹا، حضرت علی کی عظمت کا احساس لوگوں کو دلایا اور کہا کہ تم خطبہ جمعہ میں کیا باتیں بیان کرتے ہو۔ انہوں نے خطبہ جمعہ میں اس آیت کو شامل کروایا اور یہ آج تک خطبہ جمعہ کا حصہ ہے، بڑی عظیم آیت۔ تین باتوں کا اللہ حکم دیتا ہے، تین باتوں سے اللہ روکتا ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل، بے شک اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے۔ یہ بات اس سے پہلے آ چکی ہے بار بار کہ عدل ہی اسلام کا کیچ ورڈ ہے، اسلام دنیا میں عدل چاہتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے۔ بل احسان، اور عدل سے بھی آگے بڑھ کے اللہ احسان کا حکم دیتا ہے۔ عدل تو یہ ہے کہ جس کا وہ جو حصہ وہ اس کو دے دو، احسان یہ ہے کہ آپ اپنے حصے میں سے بھی کچھ حصہ اس کو دے دیں، بہت بڑی نیکی ہے، ایثار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے، کم از کم عدل ہو ورنہ اس سے آگے بڑھ کے احسان ہو۔ اور تیسرا حکم، وَإِیتَاءِ ذِی الْقُرْبَى، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے قرابت داروں کو دینے کا، قرابت داروں کی بڑی اہمیت ہے ہمارے دین میں. وَيَنْحَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور اللہ تعالیٰ روکتا ہے بے حیائی سے، والمنکر، اور روکتا ہے برائی سے، والبغی، اور روکتا ہے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی سرکشی اور زیادتی سے. اس آیت کی تشریح انشاءاللہ آئے گی سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع میں تفصیل سے، اللہ تعالیٰ کن کن باتوں کا حکم دے رہا ہے اور کن کن باتوں سے اللہ روک رہا ہے. القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے کی تشریح کرتا ہے. فرمایا اور اللہ روکتا ہے فحاشی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ روکتا ہے برائی سے اور زیادتی سے. یا یعظکم، اللہ تمہیں اس لیے بعض و نصیحت کر رہا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم اس کو یاد رکھو. اب مدینہ جانے کا وقت قریب آ رہا ہے اور وہاں پر جا کر میثاق مدینہ بھی ہوگا، یہود سے اور دیگر قبائل سے بھی معاہدے ہوں گے. اب اللہ تعالیٰ معاہدات کے حوالے سے ہدایات دے رہا ہے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. ہر عہد اللہ کا عہد ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس پر اللہ گواہ ہے، اللہ ضامن ہے. تو اللہ کے عہد کو پورا کرو. اذا عاہدتم، تم جب بھی تم عہد کرو. ولا تنقضوا الايمان بعد توقيدها، اور قسموں کو پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ دیا کرو. وقد جعلكم الله عليكم كفيلا، جبکہ تم نے اللہ کو ان قسموں پر ضامن بنایا ہے، اللہ کو گواہ بنا کر قسم کھائی ہے، اللہ کو گواہ بنا کر عہد کیا ہے. ان الله يعلم ما تفعلون، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم کرتے ہو. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها، اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے کہ توڑ ڈالا اپنے تیار کیے ہوئے سوت کو. من بعد قوت، اسے مضبوط کرنے کے بعد، انکاسا، ٹکڑے ٹکڑوں میں توڑ ڈالا، ٹکڑوں ٹکڑوں میں. بڑھیا تھی مکے میں، سارا دن سوت کے ذریعے سے کپڑا بناتی اور شام کو اسی کپڑے کے ٹکڑے کر دیتی. تو مت ہو جاؤ اس بڑھیا کی طرح جس نے توڑا اپنے تیار کیے ہوئے سوت کو مضبوط کرنے کے بعد ٹکڑوں کی صورت میں. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم اپنی قسموں کو دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کا ذریعہ بناتے ہو. کسی فریق کے ساتھ میثاق کر لیا، عہد کر لیا، اب وہ فریق مطمئن ہو گیا کہ ہاں بھائی اس سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، میرا اس کے ساتھ معاہدہ ہے. لیکن اب اندر ہی اندر جو ہے وہ جاسوسی ہو رہی ہے اور اندر ہی اندر کوئی تخریبی کاروائی کرنے کے پروگرام بن رہے ہیں، جیسے ہمارے آج کل ہوتا ہے کہ داخل کر دیتے ہیں اپنے لوگ دوسرے ملکوں میں اور اس کے بعد وہ اندر اندر جو ہے وہ تخریبی کاروائیاں کرتے رہتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو اسلام پسند نہیں کرتا. جو بھی تم نے معاہدہ کیا ہے ظاہری طور پر اس کو پوری روح کے ساتھ نبھاؤ. تم اپنی قسموں کو دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کا ذریعہ بناتے ہو. ان تکون امتن ہی اربع من اما، تاکہ ایک گروہ دوسرے گروہ کے اوپر غالب آ جائے. انما یبلوکم اللہ بے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے سے آزماتا ہے. وعدہ کرنے کے بعد، عہد کرنے کے بعد، اب کوئی منفی کام اس فریق کے خلاف مت کرو. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. جو کچھ کرنا ہے کسی کے خلاف کھلم کھلا کرو. معاہدے کے ذریعے سے دھوکہ دینا کہ ہم آپ کے دوست ہیں اور یہ اندر ہی اندر جو ہے وہ تخریبی کام کرنا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے سے بے شک آزماتا ہے. وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور اللہ تم پر واضح کر دے گا قیامت کے دن ان باتوں کی حقیقت جن میں تم اختلاف کر رہے ہو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، نہ مختلف گروہ ہوتے، نہ آپس میں معاہدے کرنے پڑتے. وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. ایک گروہ ہدایت والا ہوگا، مومنوں کا گروہ ہوگا، ایک گمراہوں کا گروہ ہوگا، حق کے دشمنوں کا گروہ ہوگا. بہرحال مجبوری ہوتی ہے، کبھی آپس میں کوئی معاہدہ کرنا پڑتا ہے. تو مومن ثابت کریں کہ وہ اللہ کے ماننے والے ہیں، لہذا وہ اس عہد کے بعد کوئی تخریبی کام نہ کریں. وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم سے لازماً پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ تم کیا کرتے رہے. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور تم نہ بناؤ اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی کا ذریعہ. فتزل قدم بعد ثبوتها، کہ پھر قدم مضبوط ہونے کے بعد ڈگمگا جائے. لوگ کہیں کہ کوئی فائدہ نہیں معاہدہ کرنے کا، معاہدہ کرنے کے باوجود اندر اندر تخریبی کام ہوتا ہے. پھر کسی پر بھروسہ نہ ہو، بظاہر معاہدہ کر بھی لیا لیکن شک کے نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، تو گویا اعتماد اس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ متزلزل ہو جائے گا. وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله، اور تم مزہ چکھو گے برائی کا اس لیے کہ تم نے دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا. لوگ کہیں گے یہ ہیں مسلمان، میں اس کے اوپر بیٹھ کے مذاکرات کر کے معاہدے کرتے ہیں اور اندر اندر میں اس کے نیچے سے ٹانگ کھینچتے ہیں، بظاہر اوپر دوستی کی آداش میں دستخط کرتے ہیں اور اندر گھس کے در اندازیاں کرتے ہیں، تخریبی کاروائیاں کرتے ہیں. جو کچھ ہم کشمیر میں کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. ہمیں کھلم کھلا کشمیر کے حوالے سے بھارت سے کہنا چاہیے کہ ہمارا اس حوالے سے کوئی معاہدہ نہیں ہے، تمہارا ناجائز قبضہ ہے اور ہم اس کے خلاف جو چاہیں گے کریں گے. اندر اندر ہم داخل بھی کرتے ہیں مجاہدین کو، اوپر سے کہتے ہیں ہم تو کچھ نہیں کر رہے، ہم تو کوئی در اندازی نہیں کر رہے. لیکن یہ ہے کہ زمانہ وہ نہیں ہے کہ پتہ نہ چلے در اندازی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. اسی وجہ سے کامیابی حاصل نہیں ہوتی، قرآن کا حکم توڑا جا رہا ہے. جو بھی کرنا چاہیے بالکل اوپنلی کھلم کھلا کرنا چاہیے. فرمایا تاکہ تم برائی کا مزہ چکھو، تم نے اپنے غلط کردار کی وجہ سے لوگوں کو اسلام سے دور کیا. برنارڈ شاہ کا جملہ، میں قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے اچھی اچھی کتاب نظر نہیں آتی، مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو ان سے ذلیل لوگ کو نظر نہیں آتے. تو آج ہم دنیا میں اسلام کے نمائندے ہیں، لوگ ہمارے کردار سے اسلام کے بارے میں فیصلہ کریں گے. میرا اچھا کردار ہے اس سے اسلام کو عزت ملے گی، میرا گھٹیا کردار ہے اس سے اسلام بدنام ہوگا اور مجھے سزا ملے گی کہ میں اسلام کو بدنام کرنے کا ایک سبب بنا ہوں. ولکم عذاب عظیم، اور پھر تمہارے لیے بڑا عذاب ہوگا. ولا تشتروا بعہد اللہ ثمنا قلیلا، اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو تھوڑی سی قیمت کے بس بیچ نہ دو. ایسا نہ ہو کہ عہد کر لیا اور کہیں فائدہ دیکھا تو اس عہد کی خلاف ورزی کر دی. انما عند اللہ هو خیر لکم، بے شک جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. یہاں تمہیں کیا قیمت مل جائے گی؟ یہاں تم نے کوئی وقتی مفاد دیکھا اور وعدہ خلافی کر دی، کیا تم نے حاصل کر لیا؟ جو کچھ اللہ کے پاس ہے تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو. ما عندکم ينفد، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہونے والا ہے، فانی ہے. وما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم لازماً ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، وقتی فوائد کے پیچھے اپنا ایمان نہیں بیچتے، اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے، ہم لازماً ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں بدلہ دیں گے بہت عمدہ اس عمل کا جو وہ کر رہے ہیں. بڑی پیاری آیتیں آ رہی ہیں. من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی بھی اچھا عمل کرتا ہے مرد ہو یا عورت، وہ ہوا مومن، بشرطے کہ مومن بھی ہو مسلمان بھی ہو اور اس کا عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو اور اسے اپنے عمل کا بدلہ دنیا میں نہیں آخرت میں مطلوب ہو. مومن مخلص کے لیے بھی آتا ہے جس کا عمل خالص اللہ کے لیے ہو. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم ضرور اس کو زندگی دیں گے پاکیزہ زندگی، روحانی سطح کی زندگی. ایک ہوتی ہے حیوانی سطح کی زندگی، مردہ ضمیر والی زندگی. انسان اپنے کرتوتوں کے بارے میں سوچتا ہے تو شرمندہ ہوتا ہے، نہیں چاہتا کہ میرے کرتوت میرے سامنے آئے. موت کا تصور آتا ہے تو کانپتا ہے، آخرت کا ذکر آتا ہے تو ہل جاتا ہے کہ میں وہاں کیا جواب دوں گا. ایک ہوتی ہے پاکیزہ زندگی، مطمئن زندگی، میرا دامن صاف ہے، اگر مجھے بھی موت آ جائے تو میں خوشی خوشی اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کو تیار ہوں، خالق حقیقی سے ملنے کو تیار ہوں. حاصل عمر نثار رہ یارے کردم، شادم زندگی خیش کے کارے کردم، میں بہت خوش ہوں زندگی سے جو میں نے گزاری ہے، اس لیے کہ میں نے وہ کام کیا ہے جو مجھے کرنا چاہیے تھا، اچھے کام میں زندگی لگائی ہے. اللہ تعالی ہمیں ایسی پاکیزہ زندگی عطا فرمائے. فرمایا جو بھی اچھا عمل کرتا ہے مرد ہو یا عورت بشرطے کہ اس کا عمل اخلاص کے ساتھ ہو, ہم اسے بڑی پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں, زندگی دیتے ہیں پاکیزہ زندگی, مطمئن زندگی, لسائیہا راضیہ, اپنی محنتوں پر وہ بڑا خوش ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور ہم انہیں ان کا بدلہ دیں گے ان کے بہترین عمل کی بنیاد پر جو انہوں نے کیا ہے, یا ہم انہیں ان کے عمل کا بہترین بدلہ عطا کریں گے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, پس اے نبی جب بھی آپ قرآن مجید پڑھیے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیے مردود شیطان سے. شیطان سیدھے راستے پر بیٹھے گا, اس نے خود کہا, ہم پڑھا ہے سورہ آراف کے دوسرے رکوع میں, اور قرآن ہی سیدھا راستہ ہے, تو وہ نہیں چاہتا قرآن سے لوگ ہدایت حاصل کریں, تو قرآن پڑھنے والوں کو بھٹکانے کی کوشش کرے گا. تو شروع ہی میں انسان دعا کرے کہ اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں مردود شیطان کے حملوں سے. یہی وجہ ہے تلاوت کے آداب میں سے ہے کہ جب بھی تلاوت شروع کی جائے تو پہلے پڑھا جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی مردود شیطان سے. انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا, بے شک شیطان کا بس نہیں چلتا ان لوگوں پر جو کہ ایمان لائے. وعلی ربہم یتوکلون, اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ, بے شک شیطان کا بس چلتا ہے, زور چلتا ہے ان پر جو خود ہی شیطان کو دوست بناتے ہیں. والذین ہم بہی مشرکون, اور جو اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں. گویا توکل توحید ہے اور اس کی ضد ہے شرک. توکل کر جو اللہ پہ کرتے ہو, شیطان ان کو شیطان کا بس ان پر نہیں چلتا, شرک کرنے والوں پر چلتا ہے. اللہ تعالی ہمیں صرف اپنی ذات پہ توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پر توکل نہیں, اسباب پر توکل ہے, شرک ہے. یہاں پہ توکل اور شرک ایک دوسرے کی ضد کے طور پر آ رہے ہیں. آج ہماری اکثریت کا بھروسہ اسباب پر ہے. ہمارے ایک بزرگ ہیں, وہ کہتے ہیں ہم جب چھوٹے تھے نماز پڑھنے جاتے تھے تو ہمیں کہتے تھے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے چوپال پر کہ شاباش بیٹا, بڑا اچھا کام کر رہے ہو, نماز پڑھنے جا رہے ہو, اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں بھی توفیق دے ہم بھی نماز پڑھا کریں. لیکن صبح جب جاتے تھے دکان پر تب نہیں کہتے تھے بیٹا دعا کرو ہم بھی دکان پہ جایا کریں. جب دفتر جاتے تھے نہیں کہتے تھے بیٹا دعا کرو ہم بھی دفتر جایا کریں. اس لیے کہ یقین ہے کہ دفتر سے تنخواہ ملے گی, دکان سے روزی ملے گی, کھیت سے روزی ملے گی, وہاں خود ہی جا رہے ہیں. مسجد جانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ دعا کرو بیٹا ہم بھی مسجد جایا کریں ہم بھی نماز پڑھا کریں. اگر یقین ہوتا کہ جو کچھ ملے گا اللہ کے پاس سے ملے گا تو وہ پہلے مسجد آتے روزانہ صبح, اللہ سے مانگ کر پھر اپنے دھندے پر جاتے. اللہ پر یقین ہی نہیں ہے, اسباب پر یقین ہے. اندازہ کر لیجئے کیا ہمارا حال ہے. تو فرمایا کہ شیطان کا بس ان پر نہیں چلتا جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں, اس کا بس ان پہ چلتا ہے جو اسباب پہ بھروسہ کرتے ہیں, جو شرک کرتے ہیں. اللہ پر بھروسہ نہیں ہے, اسباب پہ بھروسہ ہے, دکان پہ بھروسہ ہے, نوکری پہ بھروسہ ہے, پیسے پہ بھروسہ ہے. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةً, اور جب ہم نے ایک آیت کو بدل کر اس کی جگہ ہم دوسری آیت لے کر آئے. اللہ نے ناسخ و منسوخ کا معاملہ رکھا ہے, کسی آیت کو منسوخ کیا اس کی جگہ دوسری آیت آ گئی. منکرین حدیث اس کو نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے ایک بہتان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آرڈیننس دیا, اس سے خیال آیا کہ نہیں آرڈیننس صحیح نہیں ہے, اللہ نے اس کو ہٹا کے دوسرا آرڈیننس دے دیا. تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی علم میں کوئی ایسی کمی ہے کہ اس کو پتہ نہیں کہ میں جو آرڈیننس دے رہا ہوں یہ صحیح نہیں ہے, اس کو منسوخ کرو نیا دو. حالانکہ یہ بات ان کی غلط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے اپنی آیتوں کو منسوخ نہیں کرتا کہ خدا نخواستہ وہ حکم کو ناقص ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی سہولت کے لیے تدریج کے ساتھ احکامات دیتا ہے. ابھی بندوں کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ایک مہینے کے مسلسل 30 روزے رکھ سکے. اس نے پہلے آسان حکم دے دیا کہ یہ روزہ رکھنے کے عادی تو بنے, ہر مہینے کے 3 روزے رکھو, 13, 14, 15. اور جب بندے ایک سال تک روزے رکھنے کے عادی ہو گئے, اب اللہ نے اگلا حکم دے دیا کہ یہ لے لو, ذرا مشکل حکم دے دیا. اللہ جانتا تھا کہ بندوں کے لیے شراب چھوڑنا آسان نہیں ہے, پہلے اتنا کہہ دیا کہ بھائی نماز سے پڑھو تو نشے کی حالت میں نہ ہو, پانچ وقتوں میں شراب پینا چھوڑ دو، اور جب کچھ عادی ہو گئے اب حکم دیا کہ شراب بالکل چھوڑ دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیتیں منسوخ کی ہیں، نئے احکامات دیے ہیں بندوں پر رحم کر کے، بندوں کی سہولت کے لیے۔ تو فرمایا وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةً، جب ہم ایک آیت کے بدلے دوسرے بدل کر دوسری آیت لے آئے، وَاللَّهُ عَالَمُ بِمَا يُنَزِّلْ، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے کیا نازل کیا ہے، قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَر، تو انہوں نے کہا کہ محمد تم خود سے قرآن کو بنانے والے ہو، پہلے تم خود ہی ایک آیت بناتے ہو اور پھر کہتے ہو نہیں نہیں یہ آیت نہیں، یہ منسوخ اور دوسری آیت۔ بل اکثرهم لا يعلمون، حقیقت یہ ہے کہ اعتراض کرنے والوں میں سے اکثر جانتے نہیں۔ قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، اے نبی ان سے کہیے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے پاکیزہ روح جبریل امین نے، آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا ہے حق کے ساتھ، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ثابت قدمی عطا کرے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، تدریج کے ساتھ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے احکامات کی طرف لے کر آئے، پہلے ذرا آسان حکم دے اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ذرا مشکل حکم دے دے۔ وہ ہدم و بشرا للمسلمین، اور یہ کتاب ہدایت بھی ہے اور بشارت بھی ہے فرما برداروں کے لیے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، اے نبی ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں یہ قرآن سکھاتا ہے ایک بشر، ایک انسان آتا ہے وہ انہیں ڈکٹیٹ کراتا ہے، رات کو جتنا ڈکٹیٹ کراتا ہے صبح لا کے ہمیں سنا دیتے ہیں۔ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، زبان اس شخص کی کہ جس کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں اجمی ہے، وہذا لسان عربی مبین، اور جبکہ یہ بالکل واضح عربی زبان ہے، کتنے بڑی دھاندلی کرتے ہیں، یہ کیوں نہیں کرتے کہ جب وہ ڈکٹیٹ کرا رہا ہو تو رنگے ہاتھوں آ کے پکڑ لیں کہ دیکھو جناب یہ قرآن تیار ہو رہا ہے، یہ اللہ کا کلام یہاں بن رہا ہے، یہ کام نہیں کر سکتے، سراسر جھوٹ۔ اور قرآن پیش کر کے اللہ کے رسول لاجواب کر رہے تھے سب کو، چیلنج کر رہے تھے کہ اگر یہ قرآن تم سمجھتے ہو بندے کا کلام ہے اس جیسا کلام لے آؤ۔ تو اس اجمی شخص کو چاہیے تھا کہ وہ یہ کریڈٹ خود لے لیتا، اس سے آخر کیا فائدہ تھا کہ وہ یہ عزت حضرت محمد کو مل رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چیلنج کر کے لوگوں کو لاجواب کر رہے ہیں، بڑے بڑے خطیبوں کو اور شاعروں کو، وہ خود سامنے آ جاتا بھی کلام تو میں ڈکٹیٹ کراتا ہوں اور سارے کے سارا کریڈٹ حضرت محمد کو مل رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہارا جھوٹ کی دھاندلی کی انتہا ہے جو مشرکین مکہ اللہ کے رسول کے خلاف کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ایک اجمی غلام ہے بس، وہ آتا ہے وہ انہیں ڈکٹیٹ کراتا ہے اور یہ ہمیں صبح آ کر سنا دیتے ہیں، معاذ اللہ۔ فرمایا ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، لا یہدیہم اللہ، اللہ ان بدبختوں کو ہدایت نہیں دے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹی باتیں وہی لوگ منسوخ کر رہے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، واولئک ہم الکاذبون، اور ایسے لوگ جھوٹے ہیں۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جس کسی نے اللہ کا کفر کیا اپنے ایمان کے بعد، الا من اکرہ، ہاں سوائے اس کے کہ جس کو مجبور کر دیا گیا، وقلبہ مطمئن بالایمان، جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے اور اس نے مجبوری میں کوئی کلمہ کفر کہہ دیا، اس پر کوئی الزام نہیں ہے، ولیکن من شرح بالکفر صدر، لیکن وہ کہ جس نے پورے شرح کے ساتھ، پوریا مادگی کے ساتھ، جس نے پورے شرح صدر کے ساتھ، اپنے سینے کی آمادگی کے ساتھ، دل کی آمادگی کے ساتھ کفر کیا، فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا، یہ ہے مرتد کے لیے وعید، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ حضرت یاسر، حضرت سمیہ، حضرت عمار، ابو جہل نے تینوں پر تشدد کیا کہ کسی طرح سے تم ایک دفعہ کلمہ کفر کہہ دو، مجھے خوش کر دو۔ حضرت یاسر بوڑھے تھے، حضرت سمیہ بوڑھی تھی، دونوں نے کہا کہ نہیں کہیں گے، دونوں کو شہید کر دیا بدبخت نے۔ حضرت عمار حالانکہ جوان تھے لیکن انہوں نے کلمہ کفر کہہ دیا، ابو جہل نے چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کے پاس آئے کہ میں نے اوپر اوپر سے کہہ دیا ہے، میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، یہ آیت نازل ہوئی کوئی بات نہیں، اس کی رخصت ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے. لیکن اعلیٰ مثال کس کی ہے؟ حضرت یاسر کی، حضرت سبیہ کی. وہ عظیمت ہے، وہ اعلیٰ مثال ہے. اگر ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو عظیمت کی مثالوں سے ہوتا ہے. لیکن رخصت ہے کہ آدمی جان بچانے کے لیے اوپر اوپر سے کلمہ کفر کہہ سکتا ہے. لیکن جنہوں نے پورے شرح صدر کے ساتھ کفر کیا، ان کے لیے پھر دردناک عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے. کیوں؟ ذالک بانہ مستحب الحیات الدنیا علی الاخرہ، اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا آخرت پر. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ ایسے کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دے گا. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے مہر کر دی ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر. وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں. لا جرم انہم فی الاخرت ہم الخاسرون، اور کوئی شک نہیں کہ بے شک وہ آخرت میں وہی لوگ ہوں گے خسارے میں جانے والے، نقصان اٹھانے والے. اب اس صورت میں دوسری مرتبہ ہجرت کا ذکر. ثم ان ربک للذین ہاجروا، اور پھر بے شک نبی آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی. من بعد ما فتنوا، اس کے بعد کہ انہیں مصیبت میں، فتنے میں ڈالا گیا. ثم جاہدوا وصبروا، اور اس کے بعد انہوں نے پھر جہاد بھی کیا اور صبر بھی کیا. بتایا جا رہا ہے کہ ہجرت کرو گے، اس کے بعد نئی منزلیں آئیں گی، اب جہاد بھی کرنا پڑے گا، صبر بھی کرنا پڑے گا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق امتحان اور بھی ہیں. فرمایا جن لوگوں نے ہجرت کی، اے نبی بے شک آپ کا رب ان کے لیے جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ انہیں مصیبت میں ڈالا گیا، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا. ان ربک من بعدھا لغفور الرحیم، بے شک اے نبی آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسہا، اس روز ہر جان اس طرح سے اللہ کے سامنے آئے گی کہ وہ صرف اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی. کسی کو پرواہ نہیں ہوگی میرے بیٹے کا کیا ہو رہا ہے، میرے والدین کا کیا ہو رہا ہے. اس روز ہر جان آئے گی اور صرف اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی. وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، اور ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو بھی اس نے عمل کیا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ بہرحال قیامت کے دن ہم نے اکیلے اکیلے پیش ہونا ہے اور ہم نے اپنی جوابدہی کرنی ہے. اور کوئی عمل کرے یا نہ کرے، ساتھ دے یا نہ دے، ہم طے کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نے ضرور عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.